السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے رہے چلیں کہ ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں. حسب معمول ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
سیلاب اور بارشوں کی تباہ کاریوں سے 181 افراد ہلاک، 300 زخمی. خانکی اور قادر آباد پر اونچے درجے کا سیلاب. وزیراعظم نے سیالکوٹ میں متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان.
عوام دھرنا دے کر ملکی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے والوں کا نوٹس لیں، وزیراعظم کا بیان. مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رہیں گے، احتجاجی قائدین کا اعلان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے افراد ناکافی امداد اور سیاسی کشیدگی سے بٹنے والی توجہ پر نالا. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات پر دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
اتر پردیش میں فرقہ وارانہ کشیدگی سے متعلق امت شاہ کے بیان کی متعدد سیاسی جماعتوں نے مذمت کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے مغربی عراق میں حدیثہ ڈیم کے قریب فضائی حملے کیے ہیں. اس ڈیم کو اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں سے خطرہ ہے. ادھر یوکرین اور روس نواز باغیوں کے درمیان فائر بندی کے معاہدے کے ایک ہی روز بعد ساحلی شہر ماریو پول میں ہفتے کو دیر گئے شدید دھماکوں کی اطلاعات ملی ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. موسمیاتی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شمالی پاکستان اور بھارت میں مہلک برساتی بارشوں سے سیلاب آئے ہیں اور 200 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. موسمیاتی عہدیداروں کے مطابق سیلاب کی شدت میں اتوار سے کمی کا آغاز ہوگا. گزشتہ ہفتے خراب موسم کی وجہ سے سینکڑوں افراد زخمی ہوئے اور ہزاروں افراد کو اپنے گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا. پاکستان میں سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے صوبہ پنجاب میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سینکڑوں دیہات زیر آب آنے سے ہزاروں ایکڑ رقبے پر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں. جبکہ قدرتی آفات سے نمٹنے والے قومی ادارے NDMA نے بتایا ہے کہ اب تک سیلاب اور طوفانی بارشوں میں 181 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 103 افراد صرف پنجاب میں ہلاک ہوئے. 294 لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبریں ہیں. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے سب سے زیادہ ہلاکتیں پنجاب میں ہوئی ہیں، جہاں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صوبے بھر میں 103 افراد ہلاک اور 294 زخمی ہوئے ہیں. پورے ملک میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے 181 افراد ہلاک اور 300 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ لاہور میں ریسکیو 1122 کے سربراہ نے بتایا ہے کہ صرف صوبائی دارالحکومت ہی میں شدید بارشوں کے نتیجے میں 24 افراد ہلاک اور 80 زخمی ہو چکے ہیں. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کام کرنے والے حکام کہتے ہیں کہ سینکڑوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں، ہزاروں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور لا تعداد مویشی ہلاک ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہیڈ مرالا سے 9,10,000 کیوسک پانی کا ریلا گزرنے سے بے پناہ تباہی ہوئی اور سیالکوٹ، ناروال اور سمبڑیال کے علاقے شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں. وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اتوار کے روز سمبڑیال کے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لینے کے بعد سیالکوٹ شہر میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا،
میں نے پہلے عرض کیا کہ کمپنسیشن ملے اور ان کی دیکھ بھال ہو جن کو اپنا وہاں سے ایسی مشکل جگہوں میں جو پھنسے ہوئے تھے وہ تقریباً نکل چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور اس میں جو ہے وہ حکومت اور پاکستان فوج جو ہے وہ پوری طرح محنت کر رہی ہے اس کام کو کرنے میں.
انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی پریس ریلیز کے مطابق فوج متاثرہ علاقوں میں 300 کشتیوں اور 5 ہیلی کاپٹرز کی مدد سے ریلیف آپریشن کر رہی ہے اور اب تک 3,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچایا جا چکا ہے. سیالکوٹ، ناروال، سمبڑیال، گجرات، منڈی بہاؤدین، پھالیا، چنیوٹ، ملتان، حافظ آباد، جھنگ، فیصل آباد اور وزیر آباد کے علاقوں میں امدادی کام جاری ہے. لاہور میں قائم سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والے مرکز کا کہنا ہے کہ خانکی اور قادر آباد پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کا بہاؤ 9.5 لاکھ کیوسک ہے. اس مرکز کے سربراہ محمد ریاض نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان مقامات کے علاوہ اس کے آگے تریمو ہیڈ ورکس پر بھی پانی کا بہاؤ بہت زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہے، اور وہاں ان کے بقول پانی کا ایک ریلا ختم ہوتے ہی دوسرا ریلا بہنا شروع ہو جائے گا، اور یہ خطرہ ان کے بقول اگلے 2-3 دن تک موجود رہے گا۔ اس سوال کے جواب میں کہ پنجاب سے اتنی بھاری مقدار میں پانی کے اخراج سے کیا سندھ میں سیلاب کا خطرہ درپیش ہوگا، محمد ریاض کا کہنا تھا،
سندھ میں ان کی جو پوٹینشیل ہے وہ کافی کم ہو جائے گا، اور اس میں ہائی فلڈ جو ہے نا لیول وہ گین کر سکتا ہے، اور وہاں پہ اتنا زیادہ چونکہ انڈس کافی کیپیسٹی ان کی بہت زیادہ ہے، تو وہاں مجھے اتنا زیادہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ وہ ہوں گے۔
محمد ریاض نے کہا کہ سندھ میں بھی ہمیں صورتحال پر نظر رکھنا ہوگی۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
بھارت کے شمالی ریاستوں میں بھی صورتحال بہتر نہیں۔ بھارت کی جموں اور کشمیر ریاست کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ سیلاب 2 دہائیوں میں شدید ترین ہے۔ عبداللہ کا کہنا ہے کہ علاقے میں 6,000 سے زائد دیہات یا تو جزوی طور پر یا مکمل طور پر سیلابی پانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ انہوں نے عمر عبداللہ سے وعدہ کیا ہے کہ حکومت سیلاب کے بعد بھی جموں اور کشمیر کے عوام کی ہر ممکن مدد کرے گی، جبکہ ان بدترین سیلابوں کا فضائی جائزہ لینے کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سری نگر کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی تعطل جاری ہے، اور وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کرنے والی پارٹیوں کو دھرنے ختم کر کے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کی کارروائیوں میں شریک ہونا چاہیے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے دھرنے میں شریک اپنے کارکنوں سے خطاب میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کے ساتھ ناصر محمود۔
وفاقی دارالحکومت میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے حکومت مخالف دھرنے گزشتہ 24 روز سے جاری ہیں۔ اتوار کو وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ یہ دھرنے معیشت اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور عوام کو ان کا نوٹس لینا چاہیے۔
جو پاکستان کی ترقی جو برداشت نہیں کر سکتے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں، قوم اس کا نوٹس لے، اور قوم ایسے اس طرح کے دھرنے جو ہے کسی کو ان دھرنوں کی اجازت نہ دے۔
انہوں نے یہ بات پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد سیالکوٹ میں لوگوں سے مختصر خطاب میں کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ دھرنا دینے والوں کو سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے معاونت کرنی چاہیے۔ دوسری جانب احتجاجی جماعتوں کے قائدین نے اپنے مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ دونوں جماعتیں وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتی آ رہی ہیں، جبکہ حکومت اور پارلیمان میں موجود حزب مخالف کی جماعتیں اس مطالبے کو رد کر چکی ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ وہ پارلیمان میں مبینہ طور پر دروغ گوئی پر وزیر اعظم کے خلاف سپریم کورٹ سے بھی رجوع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حکومت اور حزب مخالف کی سیاسی جماعتوں نے احتجاجی جماعتوں سے بات چیت کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے، لیکن مذاکرات کے متعدد دور ہونے کے بعد بھی صورتحال جوں کی توں ہے۔ سینئر تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ فریقین میں اعتماد کا فقدان صورتحال کو کسی حل کی طرف لے جانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
فلیکسیبلٹی کے اشارے دیے تھے، وہ فلیکسیبلٹی پہ قائم رہتے، اب وہ پوزیشن میں پیچھے چلے گئے ہیں، تو معاملات میرا خیال ہے زیادہ سیریس اسٹیل میٹ ہے، اور حکومت کا خیال ہے کہ یہ لوگ تنگ آ کے چلے جائیں گے، ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا، تو یہ ایک بڑی ڈینجرس سوچ ہے، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا لانگ رن میں اچھے نہیں ہوں۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر دھرنا دینے والے واپس بھی چلے جاتے ہیں تو بھی ایک عرصے تک حکومت کے لیے مشکلات بدستور موجود رہیں گی، اور یہ سیاسی کشیدگی مستقبل قریب میں ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں متعدد سیاسی جماعتیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر امت شاہ کے اس بیان پر شدید نکتہ چینی کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اتر پردیش میں فرقہ وارانہ تشدد جاری رہتا ہے تو بھارتیہ جنتا پارٹی وہاں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
متعدد سیاسی جماعتوں نے بی جے پی صدر امت شاہ کے اس بیان کی مذمت کی ہے کہ اگر اتر پردیش میں فرقہ وارانہ کشیدگی برقرار رہتی ہے تو وہاں آئندہ بی جے پی کی حکومت قائم ہوگی۔ کانگریس لیڈر منیش تیواری نے کہا کہ امت شاہ کا یہ بیان انتہائی افسوسناک ہے، اور الیکشن کمیشن اور عدالت کو اس پر از خود کارروائی کرنی چاہیے۔ ایک اور لیڈر راشد الوی نے کہا کہ امت شاہ اتر پردیش کے مختلف علاقوں میں جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ اب ان کی زبان پر آ گیا ہے۔ بقول ان کے مظفر نگر، سہارنپور اور مراد آباد وغیرہ کے فرقہ وارانہ فسادات انہی کا نتیجہ ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اتر پردیش کے عوام سچائی سمجھیں گے اور بی جے پی کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ این سی پی کے رکن پارلیمنٹ ماجد میمن نے امت شاہ کے بیان کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک قومی سیاسی جماعت کے صدر ہیں جو کہ اب مرکز میں برسر اقتدار ہے، لہذا ان کو اس قسم کا بیان نہیں دینا چاہیے، انہیں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ ان کا یہ کہنا کہ اگر فرقہ وارانہ کشیدگی برقرار رہی تو ریاست میں ان کی پارٹی برسر اقتدار آئے گی انتہائی خطرناک ہے، لہذا میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایسے بیانات نہ دیں۔ ادھر بی جے پی نے امت شاہ کے بیان کا دفاع کیا ہے۔ پارٹی ترجمان وجے سونکر شاستری کے مطابق اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اتر پردیش کے عوام موجودہ حکومت سے ناراض ہیں۔ بقول ان کے، جو حکومت فسادات اور جرائم پر قابو نہیں پا سکتی، جو عوام کو بجلی پانی نہیں دے سکتی، اس کو اقتدار میں رہنے کا حق نہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ آنے والے انتخابات میں عوام اس سلسلے میں اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ یاد رہے کہ امت شاہ نے ایک نیوز چینل کے ایک پروگرام میں سوالوں کے جواب دیتے ہوئے مذکورہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتر پردیش کی پولیس ریاست میں فرقہ وارانہ تشدد سے نمٹنے کے سلسلے میں ایک طرفہ کارروائی کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ مہاراشٹر اور ہریانہ میں بھی انتخابات ہونے والے ہیں، وہاں فرقہ وارانہ کشیدگی کیوں نہیں ہے؟ بعد کو مذکورہ نیوز چینل نے ایک وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا کہ امت شاہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان کی پارٹی فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کر کے الیکشن جیتنے کی کوشش کبھی نہیں کرتی۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں پارلیمنٹ میں بھی اتر پردیش کے ان علاقوں میں جہاں ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں فرقہ وارانہ تشدد پر اظہار تشویش کیا گیا تھا، اور بی جے پی مخالف جماعتوں نے الزام عائد کیا تھا کہ بی جے پی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے فرقہ واریت کی سیاست کر رہی ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے مغرب عراق میں حدیثہ ڈیم کے قریب فضائی حملے کیے ہیں۔ اس ڈیم کو اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں سے خطرہ ہے۔ امریکی عہدیداروں نے اتوار کے روز کہا کہ عراق کا ڈیم پر کنٹرول برقرار ہے، لیکن اس فضائی کارروائی کا مقصد باغیوں کو پسپا کرنا ہے جو ڈیم کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے وزیر دفاع چاک کھیگل نے جارجیا میں بات کرتے ہوئے کہا کہ حدیثہ ڈیم پر کنٹرول اہم تھا۔ امریکی فوج نے شمالی عراق میں بھی اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف حملے کیے ہیں اور جنگجوؤں اور جنگی ساز و سامان کو ہدف بنایا ہے۔ یہ کارروائی اربیل کے قریب ہوئی۔ امریکہ کی سینٹرل کمان نے ان حملوں کو مرکب کارروائی قرار دیا، جس میں جنگی طیارے اور ریموٹ کنٹرول سے چلائے جانے والے جہاز کو استعمال کیا گیا۔ کمان کے مطابق یہ کارروائی جمعے اور ہفتے کے روز ہوئی۔ ادھر ہمسایہ شام میں مبصروں کا کہنا ہے کہ شام کی حکومت نے رقہ میں اسلامک اسٹیٹ کے مضبوط گڑھ کو ہدف بنایا ہے، جس سے کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے، ان میں 16 شہری بھی شامل ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ نے ہفتے کے روز نامزد وزیر اعظم حیدر العبادی کے تحت ایک نئی حکومت کی تشکیل کی منظوری پر اپنی ووٹنگ مؤخر کر دی۔ اس تاخیر کا سبب اہم عہدوں پر تعیناتی سے متعلق اختلافات کا جاری رہنا ہے، جن میں وزیر دفاع کا عہدہ بھی شامل ہے۔ مسٹر عبادی کے لیے اپنی حکومت تشکیل دینے کی آئینی حتمی تاریخ پیر کا دن ہے، جس کے بعد اس مقصد کے لیے لازماً کسی نئے امیدوار کو چنا جائے گا۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے ایڈورڈ یورینین کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل کی زبانی۔
وأرجو من السيد الوزير أن يرد على ذلك.
ليست نقطة نظام، ليست نقطة نظام.
پارلیمنٹ کے ارکان نے نئی حکومت کی منظوری کے لیے متوقع اجلاس کو پیر تک مؤخر کیے جانے کے بعد ہفتے کے روز عراقی بجٹ پر بحث کی۔ نامزد وزیر اعظم حیدر العبادی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ان کی نئی حکومت کا اعلان پیر کو ہوگا۔ اگر سیاسی لڑائی میں مصروف دھڑے حتمی تاریخ تک حکومت کی تشکیل پر ناکام رہے تو پھر صدر فواد معصوم سیاسی صلاح مشوروں کے بعد کسی ایسے شخص کو چن سکتے ہیں جو حکومت بنا سکے۔ عراق کے سرکاری ٹیلی ویژن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سبکدوش ہونے والے وزیراعظم نوری المالکی نے تنقید کرتے ہوئے اس کی مذمت کی، جسے انہوں نے ایسی منفی صورتحال قرار دیا جس میں مذہبی اور سیاسی حریف حکومت کی تشکیل میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے سنی اسپیکر سلیم الجبوری کے ترجمان احمد الجبوری نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ حریف سنی اور شیعہ گروپس اعلیٰ عہدوں کے حصول کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔
هذا اليوم حصل تغير في الموقف حيث ربما عرضت حقيبه الدفاع
على وہ کہہ رہے ہیں کہ حریف گھڑوں میں اس چیز پر اتفاق نہیں ہو رہا کہ وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کے عہدے کسے دیے جائیں۔ انہوں نے عراق کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندے نکولائی ملادینوف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسپیکر جبوری سے ملاقات کی اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے تعاون کی پیشکش کی۔
سوف يكون لنا موقف واضح مع اي حکومه لا تلبي
پارلیمنٹ کے سنی رکن عبد القادر السمورائی کا اصرار ہے کہ سنی سیاستدان ایسا کوئی معاہدہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ان کی خواہشات پوری نہ کرے یا کسی سیاسی گروپ کی اہمیت گھٹا دے۔ شیعہ رکن پارلیمنٹ رزاق النجمی نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ ان کی جماعت بدر بلاک چاہتی ہے کہ وزیر دفاع کا عہدہ انہیں دیا جائے۔
وهناك اخبار وتسريبات عن عدم وجود اي مراه في تشكيله الحكومه واذا وجدت فهي نسبه قليله۔
پارلیمنٹ کی کئی خاتون اراکین نے ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ شکایت کی ہے کہ نئے متوقع وزراء کی فہرست میں بظاہر کسی خاتون کو کوئی اہم عہدہ نہیں دیا گیا، اور یہ کہ یہ چیز خواتین کے حقوق اور عراقی آئین کی توہین ہے۔ عراق کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ امریکہ کے خصوصی مندوب بریٹ میک گرک اور عراق کے لیے امریکی سفیر رابرٹ بیکرافٹ نے پارلیمنٹ کے اسپیکر جبوری سے ملاقات کی اور ان پر زور دیا کہ وہ عراقی سیاستدانوں کو پیر سے قبل نئی حکومت کی تشکیل پر متفق ہونے کا مشورہ دیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ عراقی فوج بغداد کے گرین زون کے ارد گرد الرٹ حالت میں ہے جہاں پارلیمنٹ اور دوسرے سرکاری دفاتر واقع ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مشرقی یوکرین میں ڈونیٹس کے رہائشیوں نے کہا ہے کہ اتوار کے روز ہوائی اڈے کے قریب شدید گولہ باری کی آوازیں سنائی دی، جس سے اثر نو خدشات پیدا ہوئے کہ باغیوں اور کیف کی حکومت کے درمیان جمعے کے روز جس فائر بندی پر دستخط کیے گئے تھے وہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ یوکرین کے ساحلی شہر ماریوپول میں عینی شاہدوں نے ہفتے کو دیر گئے شہر کے باہر ایک ایسے علاقے میں مسلسل دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں جہاں یوکرین کے فوجی روس نواز باغیوں کے خلاف دفاعی لائن قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ریٹائرڈ میوزک ٹیچر تمارا سپتسا ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ جب انہوں نے گولیاں چلانا شروع کی تو ہم باتھ روم میں چھپ گئے تھے۔ بہت بلند آواز میں دھماکے ہوئے، بموں کے اس طرح کے ٹکڑوں سے ہمارے مکان کی چھت کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ دھماکے ایک ایسے مقام پر ہوئے جہاں یوکرینی افواج روس نواز باغیوں کے خلاف دفاعی لائن قائم کیے ہوئے ہیں۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ مغربی رپورٹروں کے بیان کے مطابق توپ خانے سے کی جانے والی یہ گولہ باری ایک الگ تھلگ واقعہ ہے یا پھر باغیوں اور کیو کی حکومت کے درمیان جمعے کے روز طے پانے والی فائر بندی کی نمایاں طور پر کی جانے والی خلاف ورزی۔ یوکرین کے بعض افراد نے کہا ہے کہ فائر بندی کے سمجھوتے نے انہیں پہلے ہی مایوس کیا ہے۔ علاقے میں مقیم وکٹر نامی یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس جانب دو راکٹ آ کر گرے۔ مضافات میں انہوں نے باغیوں کے ٹکانے پر گولہ باری شروع کی، جس کے نتیجے میں جوابی کارروائی ہوئی اور اسی کا یہ نتیجہ نکلا، یہاں لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں اور زخمی بھی۔ بیلاروس میں کیو کی حکومت، علیحدگی پسندوں کی تحریک، ماسکو اور یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں فائر بندی کی منظوری دی گئی تھی۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے ہم منصب روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ہفتے کے روز ٹیلی فون پر بات کی ہے اور دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ اس وقت تک فائر بندی کا احترام موجود تھا۔ ادھر امریکہ کے وزیر دفاع چاک ہیگل نے اتوار کے روز جارجیا میں ہونے والی ایک نیوز بریفنگ میں کہا ہے کہ مسٹر پوٹن کی مداخلتی کارروائیوں سے خطے میں عدم استحکام میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی وزیر دفاع چک ہیگل کہہ رہے ہیں کہ نیٹو اور جارجیا کے درمیان گہرے ہوتے تعلقات اس وقت صدر پوٹن کی غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں اور خطرات کے تناظر میں خصوصی طور پر اہم ہیں۔ کرائمیا پر ان کا غیر قانونی قبضہ، جسے امریکہ تسلیم نہیں کرتا، اور پھر مشرقی یوکرین میں روس کی جاری فوجی مہم سے خطے کے استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ روس کی طرف سے یوکرین میں روسی فوجیوں کی موجودگی کے بارے میں مسلسل انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ باغی لیڈروں نے کہا ہے کہ ان کی مدد روسی فوجی کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی تعطیلات یوکرین کی سرزمین پر یوکرین کے فوجیوں سے لڑائی میں صرف کی۔ روس نواز باغیوں نے یوکرین کے خلاف بغاوت اپریل میں شروع کی تھی اور اب تک 2600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ روس کی سرحد کے قریب علاقوں میں ہزاروں پناہ گزین بھی موجود ہیں۔ صومالیہ کے الشباب عسکریت پسند گروپ نے امریکہ کے فوجی حملے میں اپنے لیڈر کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے اور اس کا جانشین نامزد کیا ہے۔ القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں نے احمد عبدی گودانی کی جگہ ابو عبید احمد عمر کا انتخاب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے جمعے کے روز گودانی کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس ہفتے کے آغاز میں امریکہ کی ایک فوجی کارروائی کے دوران ہلاک ہوا۔ صومالیہ کے وزیر اعظم عبدی ویلی شیخ احمد نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ اس نے ملک کہ ان کے ملک نے امریکہ کے محکمہ دفاع کو گودانی کا پتہ لگانے میں مدد دی اور اس کی ہلاکت کی منظوری دی۔ صومالی عہدیداروں نے دارالحکومت موگادیشو کو انتہائی چوکسی کی حالت میں رکھا ہے۔
ان ویرارونا فی العارنما ای کوحاسی گیسن کران مادام رفشا ای کو جران۔
صومالی حکومت کے ترجمان رضوان حاجی ابدی ویلی کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قومی سلامتی کی وزارت نے خبردار کیا ہے کہ ممکن ہے گروپ رد عمل کے طور پر شہر پر حملہ کرے۔ ہم تمام صومالی عوام کو بے انتہا چوکس اور ہوشیار رہنے کے بارے میں انتباہ کرتے ہیں۔ سرکاری ترجمان نے الشباب جنگجوؤں پر زور دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ انہوں نے کہا کہ صومالی حکومت ان لوگوں کی خصوصی دیکھ بھال کرے گی جو حکومت کی طرف سے پیش کیے جانے والے معافی کے پروگرام میں شامل ہوں گے۔ سیرا لیون میں حکام کی طرف سے عوام کو 3 روز تک اپنے گھروں کے اندر رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، جو ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اسی وائرس سے مغربی افریقہ میں اب تک 2000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکومت کے ایک ترجمان نے ہفتے کے روز بتایا ہے کہ لوگوں کو 18 ستمبر سے 21 ستمبر کے 3 دنوں کے دوران اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیرا لیون کے انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے نائب وزیر تھیو نکول نے کہا ہے کہ ابتدا میں یہ 3 روز تک بند کرنے کا عمل ہے، لیکن 3 روز کے بعد حکومت دوبارہ اس بات کا جائزہ لے گی۔ اگر نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری کے پھیلاؤ میں کمی ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ ہم 3 دنوں تک گھر میں رہنے کی اس مدت میں مزید دنوں کا اضافہ کریں۔ ادھر انسانی حقوق کے علمبردار ڈاکٹروں کے گروپ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے اس اقدام پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو انفیکشن چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور خبروں کے بعد آئیے آپ کو کچھ اور رپورٹیں سنواتے ہیں۔ اس ہفتے انٹرنیٹ گورننس فورم میں انٹرنیٹ کی نگرانی سے متعلق طاقتور سافٹ ویئر فروخت کرنے والی کمپنیوں کی ترقی پر خدشات کا اظہار کیا گیا، جو بڑے پیمانے پر بدستور بے ضابطہ ہیں، لیکن اربوں ڈالر مالیت کی ایک منفرد بخش اور بین الاقوامی حیثیت رکھنے والی صنعت کو قواعد و ضوابط کے دائرے میں لانا مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل کی زبانی۔
غیر قانونی اور خلاف ضابطہ سرگرمیوں کی نشاندہی کرنے والی وکی لیکس جیسی ویب سائٹس اور غیر قانونی سرگرمیوں کو منکشف کرنے والے افراد، مثلاً ایڈورڈ سنوڈن، جنہوں نے ریاستی انتظام کے تحت بڑے پیمانے پر خفیہ نگرانی کی کاروائیوں سے پردہ اٹھایا تھا، ان کے منظر عام پر آنے سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر بڑھتی ہوئی خفیہ نگرانی سے متعلق خدشات پر اس سال اقوام متحدہ کی معاونت سے منعقد ہونے والی انٹرنیٹ گورنرز فورم کے کئی گول میز مباحثوں میں گفت و شنید ہو چکی ہے۔ ایسے میں جبکہ یونیسکو صحافیوں اور بلاگرز کو خفیہ نگرانی سے تحفظ دینے کے اقدامات تجویز کر چکا ہے، سخت تر نگرانی کے سافٹ ویئر تیار کرنے والی اربوں ڈالر مالیت کی نجی شعبے میں قائم قواعد و ضوابط سے آزاد صنعت کی جانب سے لاحق خطرہ کچھ لوگوں کے نزدیک شدید نوعیت کے خدشات میں سے ایک رہا ہے۔ صحافت کی آزادیوں سے متعلق ایک تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈر سے منسلک گریگوری پوگت اس سلسلے میں قواعد و ضوابط کی ضروریات کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں۔
It's sold all over the world and regardless to the kind of regime and what we have
اسے دنیا بھر میں فروخت کیا گیا اور اس چیز کا لحاظ رکھے بغیر بیچا گیا کہ وہاں کس طرح کی حکومت قائم تھی اور ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا ہے۔ چونکہ خفیہ نگرانی سے متعلق اس قسم کی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو انتہائی طاقتور ہے، صحافیوں اور بلاگ لکھنے والوں اور عام شہریوں کی جاسوسی کی جا سکتی ہے، تو ہمیں اس سلسلے میں اس کی برآمد کو قانونی دائرے میں لانے کی کوشش کرنا ہے۔ سینسر مخالف تنظیم آرٹیکل 19 کی برازیل کی رکن لورا ٹریسکا کہتی ہے کہ لاطینی امریکہ بھی اس نئی سافٹ ویئر انڈسٹری کی ایک بڑی مارکیٹ بنتا جا رہا ہے۔
Latin American states are purchasing technology for surveillance. In Brazil, for example, in the last 4 years,
لاطینی امریکہ کی ریاستیں خفیہ نگرانی سے متعلق ٹیکنالوجی خرید رہی ہیں۔ مثال کے طور پر برازیل نے پچھلے 4 سال کے عرصے میں اپنے ملک میں کڑی نگرانی کے سافٹ ویئر اور ٹیکنالوجی کی خرید پر تقریباً $20 کروڑ صرف کیے ہیں۔ انہوں نے ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کو اس کا جواز بنایا۔ لیکن ہمارے پاس ایسے کئی شواہد موجود ہیں کہ اس سافٹ ویئر کو مظاہروں سے بچنے کے لیے سرگرم کارکنوں کی نگرانی پر استعمال کیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سکاٹ برسبی کہتے ہیں کہ وہ نگرانی سے متعلق سافٹ ویئر کی تقسیم پر نظر رکھنے کی کوشش کے طور پر ہتھیاروں کی صنعت پر کنٹرول کرنے کے موجودہ قوانین کو استعمال کر رہے ہیں۔
It's an issue of great concern to us, not only because some of the companies doing this are American companies,
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑی تشویش کا معاملہ ہے, صرف اسی لیے نہیں کہ اس کام میں ملوث کچھ کمپنیوں کا تعلق امریکہ سے ہے. میں اس جانب بھی اشارہ کروں گا کہ اس مسئلے سے خطرناک چیزوں کے پھیلاؤ پر کنٹرول سے متعلق واسنا انتظام کے تحت نمٹا جا رہا ہے. یہ قانون روایتی طور پر ہتھیاروں سے نمٹنے کے لیے ہے اور اب اسے خفیہ نگرانی کی ٹیکنالوجیز پر کنٹرول کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن ماہرین اور سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ نگرانی کے سافٹ ویئر ہتھیاروں سے بہت مختلف ہیں اور یہ کہ اس صنعت کے لیے خصوصی ضابطوں کی ضرورت ہے. کونسل آف یورپ کے میڈیا ڈویژن کی سربراہ سلویا گرنمن کا کہنا ہے کہ یورپی کمپنیاں خفیہ نگرانی کے سافٹ ویئر بنانے والی صنعت کے قائدین میں شامل ہیں. وہ کہتی ہیں کہ انسانی حقوق, انٹرنیٹ اور تجارت کے درمیان توازن قائم کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا یقیناً ایک وقت طلب عمل ہے. ان کے الفاظ ہیں,
If you go into making new regulation, new laws, either on the domestic level or then
اگر آپ نئے ضابطوں کا سوچیں, نئے قوانین چاہے مقامی سطح کے ہوں یا بین الاقوامی سطح کے, بالخصوص بین الاقوامی سطح کے قوانین کی تیاری کے لیے طویل وقت لگے گا اور اس عرصے کے دوران صحافیوں کے قوائف اکٹھے کر لیے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگیوں سے بھی محروم ہو سکتے ہیں. اسی لیے میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں وقت کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور میری درخواست ہے کہ مقامی قوانین استعمال میں لائے جائیں جنہیں بنانے پر کم وقت لگتا ہے. لیکن رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے پوگت خبردار کرتے ہیں کہ اس صنعت کو باضابطہ بنانے کے لیے یہ وقت کے خلاف ایک تیز دوڑ بن رہی ہے.
There really is a new market which is around $5 billion when it comes to surveillance technology. So
حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعی ایک نئی مارکیٹ ہے. اگر نگرانی سے متعلق ٹیکنالوجی کی بات ہو تو $5 ارب کی ایک نئی مارکیٹ موجود ہے. اسی لیے زیادہ سے زیادہ کمپنیاں اس مارکیٹ میں سرمایہ کاری کریں گی. اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسے قانون کے دائرے میں لائیں. بصورت دیگر ہر ملک, چاہے وہ جمہوریت ہے یا نہیں, یہ ٹیکنالوجی استعمال کرے گا اور پھر یہ ٹیکنالوجی سستی سے سستی ہوتی جائیں گی اور ان کا استعمال بڑھتا جائے گا. پوگٹ کا کہنا ہے کہ اس وقت سافٹ ویئر کا استعمال روکنے کے غرض سے اس کی اونچی قیمت کا مطلب یہ ہے کہ اسے صرف مملکتی سطح پر ہی خریدا جا سکتا ہے. لیکن وہ خبردار کرتے ہیں کہ بڑی کمپنیوں کے معاملے میں آئندہ چند برسوں میں انٹرنیٹ کی نگرانی سے متعلق سافٹ ویئر کی قیمت نمایاں طور پر گر جائے گی اور پھر اسے مالدار افراد تک خریدنے کے قابل ہو جائیں گے. مبصرین خبردار کرتے ہیں کہ فی الحال جہاں صرف چند ریاستی ادارے نگرانی کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, وہاں خفیہ نگرانی کے نظام کا دائرہ کہیں زیادہ وسیع تر ہو سکتا ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
السلام علیکم سامعین, شہناز عزیز حاضر ہیں پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ. ویسے تو صحت سے متعلق بہت سے معاملات میں خون کا گروپ بہت اہمیت رکھتا ہے اور خدا نخواستہ اگر کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ خون کا گروپ کون سا ہے, اور اسی لیے ہم سب کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارے خون کا گروپ کیا ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کے موقع پر ہم یہ بتا سکیں. لیکن اگر آپ جاپان جا رہے ہیں تو اس بات کے لیے تیار رہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ سے ضرور یہ سوال پوچھا جائے گا, اور ضروری نہیں ہے کہ یہ سوال ڈاکٹر کے آفس میں ہی پوچھا جائے. چاہے آپ نوکری کی تلاش میں ہوں یا آپ کسی سے شادی کرنا چاہیں, یہ سوال ہر اہم موقع پر پوچھا جائے گا. عام جاپانیوں کو پختہ یقین ہے کہ انسان کے خون کا گروپ شخصیت کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے, اور آپ اس سلسلے میں کوئی بھی سائنسی توجیہ پیش کریں وہ اپنی رائے بدلنے پر تیار نہیں ہوں گے. جاپان کی کتابوں کی سب سے بڑی ڈسٹریبیوٹر کمپنی توہان کا کہنا ہے کہ 2008 میں جاپان میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی پہلی 10 کتابیں اس بارے میں تھیں کہ انسان کے خون کا گروپ کس طرح شخصیت کا تعین کرتا ہے. کمپنی کے مطابق خون کے گروپ بی, او, اے اور اے بی سے متعلق 50 لاکھ سے زیادہ کتابیں فروخت ہوئیں. ایک اور مشہور پبلشنگ کمپنی کے چیف ایڈیٹر تاکو کابیا کہتے ہیں کہ خون کے گروپ سے متعلق کتابوں کی بڑے پیمانے پر فروخت کی وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں سے لوگوں کو اپنے خون کے گروپ کے خصوصیات کا پتہ چلتا ہے اور انہیں اپنی ذات کے اندر چھپی خوبیوں اور خامیوں کا علم ہوتا ہے. عام جاپانیوں کو اس کا پورا یقین ہے کہ یہ اتنا ہی پختہ علم ہے جیسے کہ سائنس. اور بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ شادی کرانے والے ادارے نوجوانوں کے خون کے گروپ میں مطابقت کے ٹیسٹ کی سہولت بھی فراہم کرتے ہیں, اور کچھ ادارے اپنے ملازمین کو کوئی اہم ذمہ داری سونپنے سے پہلے ان کے خون کا گروپ پیش نظر رکھتے ہیں. جاپان کے کئی کنڈرگارٹن سکولوں میں بچوں کے گروپ ان کے خون کے گروپ کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں. خون کے گروپ کے بارے میں جنون کو سبھی ایک بے ضرر بات نہیں سمجھتے، اور جاپان کی وزارت صحت، بہبود اور محنت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ سلسلے میں بار بار کے انتباہ کے باوجود بہت سے آجر ملازمت کے انٹرویو کے وقت خون کے گروپ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بات اتنی عام ہو چکی ہے کہ کمپنی کے عہدیدار اس بات سے بھی آگاہ نہیں ہے کہ سوال سے امتیازی سلوک کے خلاف قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جاپان میں ہی یونیورسٹی کے نفسیات کے ایک پروفیسر کوچی کا کہنا ہے کہ خون کے گروپ کا تعین خون میں موجود پروٹین سے ہوتا ہے اور اس کا انسان کی شخصیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں یہ محض ایک دل بہلانے کی بات ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس خیال سے لوگوں کی اس بارے میں حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو انسان کے طور پر سمجھنے کی کوشش کیے بغیر ان کے بارے میں ان کے خون کے گروپ کی بنیاد پر فیصلہ کریں، اور یہ ایسا ہی امتیاز ہے جیسے نسلی امتیاز۔ تو سامعین، بہرحال رپورٹ دلچسپ تھی۔ کام کی بات یہ ہے کہ آپ سب کو اپنے خون کے گروپ کو جاننا چاہیے، شخصیت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ کسی بھی ہنگامی طبی صورتحال میں ڈاکٹر یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ آپ کے خون کا گروپ کیا ہے۔ اجازت دیجیے، شہناز عزیز، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف ضرب عزم نامی فوجی آپریشن کے باعث ملک کے اندر ہی بے گھر ہونے والے افراد امدادی اشیاء نہ ملنے کی شکایات کر رہے ہیں، جبکہ مقامی عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ انہوں نے آئی ڈی پیز کے لیے سپلائی باقاعدگی سے جاری رکھی ہے اور خوراک اور دیگر امدادی سامان کی کوئی قلت نہیں۔ تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
قبائلی علاقے شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے آنے والے افراد کی اکثریت کا کہنا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی کشیدگی سے حکام اور دیگر متعلقہ شعبوں کی ان کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے۔ 15 جون سے پاکستانی فوج نے افغان سرحد سے ملحقہ اس قبائلی علاقے میں شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی شروع کی تھی، جس کے بعد یہاں سے تقریباً 6 لاکھ افراد خیبر پختونخوا کے بندوبستی علاقوں میں عارضی طور پر مقیم ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے ایدک سے اپنے خاندان کے ہمراہ نقل مکانی کر کے آنے والے حافظ شاہین الاسلام کا کہنا تھا کہ وہ باران کیمپ میں مقیم ہے، جہاں انہیں نہ صرف خوراک کی کمی کا سامنا ہے بلکہ پانی بھی مناسب مقدار میں نہیں مل رہا۔ ایک قبائلی رہنما ملک غلام خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگست کے اواخر میں نقل مکانی کر کے آنے والے مزید افراد کی وجہ سے کیمپوں میں سہولتوں کی فراہمی میں شدید مشکلات ہے اور لوگوں کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو پا رہی۔
ہر چیز کا ضرورت ہے، چپل سے لے کر ٹوپی تک ہمارا ضرورت ہے، کپڑے کے ضرورت ہے، چپل کے ضرورت ہے، ٹین کا ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگوں تو خالی ہاتھ نکلے ہیں۔ ابھی ہمارا خوراک کا ضرورت ہے، آپ نے جو یہ دوا کرا تھا کہ ہم نے اتنا خوراک اور پہنچایا، لیکن بالکل یہ ناکافی ہے۔
تاہم امدادی کاموں سے منسلک عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کیمپ میں مقیم لوگوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کی کوئی کمی نہیں ہے۔ فاٹا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی کے ایک عہدیدار حسیب احسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
اگر کیمپ کا آپ وزٹ کریں تو کیمپ میں تو ساری فیسلٹیز موجود ہے، وہاں مطلب ان کو کھانا بھی مل رہا ہے، وہاں راشن بھی مل رہا ہے اور ہیلتھ کی فیسلٹیز بھی ہے۔ تقریباً 22,000 روپے یہ ان کا منتھلی یعنی ماہانہ جو خرچہ ہے جس پہ وہ رہ سکے۔ اس سے پہلے یہ رقم ریلیف فیز میں کسی بھی ڈسپلیسمنٹ میں جو پہلے ڈسپلیسمنٹ ہو چکی ہے اور علاقوں سے پاٹا کے، تو اس میں یہ رقم پہلے کسی کو بھی نہیں ملی، یہ واحد شمالی وزیرستان کیس میں ان کو مل رہی ہے۔ تو یہ اسی لیے ہی تھی کہ یہ اپنے لیے باہر انتظام کر سکے رہنے کا۔
ان کا کہنا تھا کہ حالیہ ہفتوں میں مزید 200 سے زائد خاندان نقل مکانی کر کے آئے ہیں، اور ان کے بقول ان افراد کو بھی وہ تمام سہولتیں دی جائے گی جو اس سے پہلے موجود بے گھر افراد کو مہیا کی جا رہی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
موسمیاتی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شمالی پاکستان اور بھارت میں مہلک برساتی بارشوں سے سیلاب آئے ہیں اور 200 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ موسمیاتی عہدیداروں کے مطابق سیلاب کی شدت میں اتوار سے کمی کا آغاز ہوگا۔ گزشتہ ہفتے خراب موسم کی وجہ سے سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے اور ہزاروں افراد کو اپنے گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا۔ پاکستان میں ہفتے کے روز عہدیداروں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ زیادہ ہلاکتیں اس وقت ہوئیں جب مکانوں کی چھتیں گر گئیں۔ حکومت نے فوج کی امدادی ٹیموں کو ہیلی کاپٹر اور کشتیوں میں بھیجا ہے تاکہ وہ سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچائیں۔
We have evacuated around 400 persons who were badly trapped in the
امدادی کارکن نیاز اسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تقریباً 400 افراد کا انخلا کیا ہے جو سیلاب سے گھرے مقامات پر پھنس کر رہ گئے تھے۔ ہمارا امدادی کام ابھی بھی جاری ہے۔ بھارت کی شمالی ریاستوں میں بھی صورتحال بہتر نہیں۔ بھارت کی جموں اور کشمیر ریاست کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ سیلاب دو دہائیوں میں شدید ترین ہے۔ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ علاقے میں 6,000 سے زائد دیہات یا تو جزوی طور پر یا مکمل طور پر سیلابی پانیوں میں ڈوب گئے ہیں۔
جموں میں لگ بھگ 300 لوگوں کو ہم نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے ریسکیو کر کے سیفر ایریاز پہ پہنچانے کا کام کیا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا، فی الحال ہماری فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ ریسکیو کا کام ہے۔ لوگوں کو خطرے سے باہر نکال کے سیفر ایریاز پہ پہنچانا، وہاں پہ ان کا خیال رکھنا، چاہے راشن، میڈیکل، ان لحاظ سے۔ اس کے بعد ہمارا ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا کام شروع ہو جائے گا۔
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ انہوں نے عمر عبداللہ سے وعدہ کیا ہے کہ حکومت سیلاب کے بعد بھی جموں اور کشمیر کے عوام کی ہر ممکن مدد کرے گی۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
امریکی فوج اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اپنی مہم کو توسیع دے رہی ہے اور اتوار کے روز ان باغیوں پر 4 فضائی حملے کیے گئے جو مغربی عراق میں حدیثہ ڈیم کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے برسر پیکار ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے نے خبردار کیا ہے کہ لاکھوں بے گھر عراقیوں کو موسم سرما کے لیے تیار کرنے کی غرض سے اس کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے۔ یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ آئندہ 3 ماہ میں موسم سرما کے آغاز سے پہلے ہمیں ان بے گھر افراد کے لیے رہائش اور دیگر اشیاء ضروریات کا سامان کر کے رکھنا چاہیے۔ لیزا شلائن کی رپورٹ جو مہرل گل سے۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے کا کہنا ہے کہ وقت بہت ہی اہم ہے۔ سردیاں آنے والی ہیں اور برف پڑنے سے پہلے ہمیں خیموں کی سپلائی اور رہائش سے متعلق دیگر اشیاء کے کام میں تیزی لانا ہوگی، کیونکہ بارش اور مٹی عراق میں بے گھر ہونے والے لاکھوں افراد کی مصیبتوں میں مزید اضافہ کریں گی۔ اس وقت عراق میں گرمی ہے اور درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس ہے، مگر 3 ماہ سے بھی کم عرصے میں درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس تک گر جائے گا اور بارشیں شروع ہو جائیں گی۔ ادارے کا کہنا تھا کہ سردیوں کے انتظامات تاخیر سے شروع کیے گئے۔ اس کی وجہ متعدد بحران تھے جو کہ وقتاً فوقتاً تنازعات کے مارے اس علاقے میں ابھرتے رہے۔ ادارے کے ترجمان ایڈرین ایڈورڈز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ زیادہ مستحکم حالات میں سردیوں کے انتظامات عموماً مئی یا جون میں شروع کر دیے جاتے ہیں۔ ایڈورڈز کا کہنا تھا، جب آپ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد کو دیکھتے ہیں اور یہ سب اگست یا ستمبر میں رونما ہو، جس میں بے گھر ہونے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہونے کا امکان بھی ہو، تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ سردیوں کے انتظامات خیموں کی فراہمی سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ اس کے معنی بہتر رہائش ہے، یعنی تعمیر کی گئی رہائش، کانکریٹ سے بنی عمارات اور ان عمارات کی مرمت کرنا اور ٹوٹی کھڑکیوں کی مرمت وغیرہ کرنا۔ عراق گھر سے بے گھر ہونے کے بحران سے گزر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جنوری سے لے کر اب تک 1.8 ملین افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ کہلانے والے عسکریت پسند گروپ نے شمالی عراق میں تباہی مچانا شروع کی تھی اور علاقوں پر قبضے کرنا شروع کیے تھے اور لوگ ان کے صفاقانہ حملوں سے بچنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ عراق 215,000 شامی پناہ گزینوں کی میزبانی بھی کر رہا ہے جو اپنے ملک میں جاری تنازع سے بھاگ کر یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ 800,000 لوگ شمالی عراق کے کردستان علاقے میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تاہم ایڈرین ایڈورڈز کا کہنا تھا کہ بے گھر افراد ملک کے تقریباً 1500 مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے ہیں اور ان سب کو امداد کی ضرورت ہے۔ ایڈورڈز کا کہنا تھا، ہم صرف کردستان میں ہی مدد کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ عراق کے وسطی علاقوں میں بھی کر رہے ہیں۔ ہم واقعی ان تمام مقامات پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکیورٹی کی صورتحال خاصی مخدوش ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ ضروریات سے نمٹنے کے لیے وہ مزید $315 ملین امداد کی اپیل کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ توجہ کا مرکز اشیاء ضروریہ کی فراہمی اور سردیوں کے دوران بے گھر ہونے والوں کی امداد ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سیرا لیون میں حکام کی طرف سے عوام کو 3 روز تک اپنے گھروں کے اندر رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، جو ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس وائرس سے مغربی افریقہ میں اب تک 2000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکومت کے ایک ترجمان نے ہفتے کے روز کہا کہ لوگوں کو 18 ستمبر سے 21 ستمبر کے 3 دنوں کے دوران اپنے گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیرا لیون کے انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے نائب وزیر سو نیکول کا کہنا ہے کہ ابتدا میں یہ 3 روز تک بند کرنے کا عمل ہے، لیکن 3 روز کے بعد حکومت دوبارہ جائزہ لے گی، اور اگر نتائج سے معلوم ہوا کہ بیماری کے پھیلاؤ میں کمی آئی ہے تو ممکن ہے کہ ہم 3 دنوں تک گھر میں رہنے کی اس کارروائی میں مزید دنوں کا اضافہ کریں۔ انسانی حقوق کے علمبردار ڈاکٹروں کے گروپ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے اس اقدام پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جو انفیکشن چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین نے بار بار کہا ہے کہ الگ تھلگ رکھنا اور سرحدوں کو بند کرنا ایبولا پر کنٹرول میں مدد نہیں دے سکتا۔ وہ ایسے مریضوں کے فوری علاج اور جانچ پڑتال کی تجویز دیتے ہیں جن کے ایبولا وائرس سے متاثر ہونے کا شبہ ہے۔ مونروویا لائبیریا میں گزشتہ ماہ اسی نوعیت کی پابندی سے فسادات ہو گئے تھے۔ لائبیریا، گنی، سیرا لیون، نائجیریا مارچ سے ایبولا کی لپیٹ میں ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
اور خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ شمالی امریکہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ یا اسنا کا سالانہ کنونشن گزشتہ ہفتے ریاست مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ میں ختم ہوا۔ بفلو یونیورسٹی میں اسلامک کلچر اینڈ ہسٹری کے پروفیسر فیضان حق بھی کنونشن میں شریک تھے، جہاں ہمارے ساتھی ندیم یعقوب نے ان سے اسنا کے اغراض و مقاصد اور چیلنجز کے بارے میں گفتگو کی۔ فیضان حق، جو طالب علمی کے زمانے سے اس تنظیم کے رکن رہے ہیں، کہتے ہیں،
ISNA from the beginning was a vision from MSA students who were actually working as graduate students and they were PhD students. They thought that we should now graduating we should make a ISNA. So unhone ISNA banayi. ISNA jab ban gayi to uske vision ke liye unhone baith ke dekha ki vision hona kya chahiye uska. To unhone baith ke ek brainstorming session kiya. Ab us waqt ke vision mein aur is waqt ke vision mein farq hai. Main core wahi hai, integration of Muslims honi chahiye. ہم معاشرے میں کس طرح کنسٹرکٹیو رول کریں اور ہم اپنی لیڈرشپ کیسے تیار کریں، یہ جنریشن تک کیسے کریں، لیکن اس کا راستہ ڈیفائن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے ریپرزنٹیشن دی جائے۔ تو اس طرح کے کئی برین اسٹارمنگ سیشنز جو ہیں کوئی جس میں نے حصہ لیا، کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے، مجلس شورا میں ہم پریزنٹیشن کر کیں۔ اور یہ مزے کی بات جو یہ ہے کہ عام طور پہ جو عام مسلمان ہے وہ مقاصد الشریعہ، اصول الفقہ سے واقف نہیں ہیں، اور ہمارے پاکستان میں بھی یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ جتنی مینجمنٹ سائنسز ہیں وہ مقاصد الشریعہ اور اصول الفقہ پر ہی مبنی ہیں، اور یہ ایک مینیجیریل یا آپ کہہ رہے ہیں یا سوشل سائنٹیفک اپروچ ٹورڈز دی مینجمنٹ اینڈ ڈرائنگ دا پرنسپلز کے اسلام سے قوانین کو اخذ کیا جائے اور اس کے مطابق بیہیویئر جو ہے اس کو ٹیلر کیا جائے اور پھر اس کو پروپیگیٹ کیا جائے اور پھر ایک رہنمائی اور ایک لیڈرشپ پیدا کی جائے۔ بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ کیا یہ پرفیکٹ ہے؟ اس میں بالکل نہیں۔ کیا انہوں نے پرفیکٹ اپنے سارے گولز اچیو کر لیے ہیں؟ بالکل نہیں۔ لیکن یہ کانسٹنٹلی اس چیز پہ کام کرتے رہتے ہیں، اور یہی سب سے خوبصورت بات ہے اسنا کی، مجھے پسند ہے۔
اسنا اتنی کامیاب ہوئی ہے کہ مختلف بیک گراؤنڈس کے لوگ، مختلف فرقوں کے لوگ، مختلف ایتھنیسٹیز کے لوگ، وہ سارے اس میں شامل ہوئے ہیں.
اسنا بہت کامیاب رہی، یہ کانشینشیس فیصلہ تھا، بیٹھ کر بات ہوئی باقاعدہ، اس کو ہم ڈائیورسیفائیڈ تنظیم بنائیں گے، اس میں سب لوگ شامل ہوں گے، ہم نے کسی کو نو نہیں کہنا. اس کا جو بجٹ ہے اس وقت اسنا کا کوئی 3-3.5 million dollars کے قریب ہے، جو کہ کچھ بھی نہیں. اصل میں یہ لوگوں کی لگن جو ہے اس کی وجہ سے یہ بہت کامیاب رہی ہے، اگر آپ اس کا بجٹ دیکھیں اور اس کا کام دیکھیں. اب اسنا جو ہے اس نے حلال جو ہے نا ہونا جو کسی چیز کا امریکہ میں، اس کو انہوں نے سرٹیفیکیشن کا آرگنائز کر دیا. اب یہ نہیں کہ میں حلال کا لیبل لگا لوں چیز حلال ہو جائے گی، اس کے لیے انہوں نے پروسیس تشخیص کر دیا. حلال انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے وہ انہوں نے وہ کر دیا. اس کے بعد انہوں نے جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں اسنا سے کے لانچنگ پیڈ سے لانچ ہوئی ہیں، جیسے اسلامک جو ٹرسٹ ہے وہ، اس کے بعد بہت سے بزنسز جیسے آزاد فنڈ ہے، امانہ انویسٹمنٹس ہیں، یہ تمام آرگنائزیشن جو ہیں وہ اسنا سے ہوئی ہیں. تو اسنا ایک نیٹ ورکنگ لانچنگ پیڈ دیتا ہے، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اسنا کی مسلم کلچر کو ڈیفائن کرنے میں پورے امریکہ کے، اور اس میں اسنا بہت کامیاب رہی ہے. لیکن امریکہ جو اسنا میں، اسنا کی کامیابی کا جو صحیح میجرمنٹ ہے میرے ذہن میں وہ یہ ہے میرے مطابق، کہ کس حد تک اسنا ینگ لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے، یہ اسنا کا نیا ٹیسٹ ہے. اور اس میں اسنا نے کانسیپٹ جو ہے ایم ایس اے نیشنل کا، کہ مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن تمام کیمپسز کی جو ہیں وہ ایسوسیٹڈ ہوں، یہ انہوں نے کیا. اور انہوں نے ایک بڑی، یہ بہت جان جوکھوں کا کام ہے کہ ینگ لوگوں کو کہہ دینا کہ بھئی آپ اپنے افیئرس خود رن کریں، بوڑھے لوگ آپ کو ڈیفائن نہیں کریں گے، لیکن آپ لوگ دھیان سے رہیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. بڑی میچور لیڈرشپ جو ہے وہ اوپر آئی ہے.
کس طرح سے اسنا جو مذہب سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور پولیٹیکل ایشوز کو لے کے، خاص طور پر دنیا کی جو پولیٹکس ہے، جیسے کہ ابھی مڈل ایسٹ کا ایشو ہے، سیریا میں جو چھوڑ رہے ہیں، کتنا مشکل ہے اسنا کے لیے، اس کو لے کے اسنا کیسے ساتھ چل رہا ہے؟
یہ مشکل کام ہے. بلکہ ابھی بھی میٹنگ میں کچھ ینگ لوگ کٹھے ہوئے کہ اسنا نے فلسطین کے بارے میں کوئی اتنا سٹینڈ نہیں لیا، اور تارک رمضان جو ہیں آپ نے ان کا لیٹر دیکھا ہوگا جو باہر آیا، اس پہ بات ہو رہی تھی. اس میں یہ ہے کہ جو جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں وہ ہے کہ جو وزڈم آف دا کولیکٹیو شوڈ آلویز پروسیڈ اوور دی ایمبیشن آف دا انڈیویجول. کہ جو جمہوریت میں یہ ہے کہ جو سب کا مل کے مقاصد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اونچے ہوتے ہیں ایک شخص کے کہنے یا نہ کہنے سے. تو یہی دی کولیکٹیو وزڈم جو ہے ان کی، جس کو جمہوری حکمت آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ بات ہے کہ اسنا جو ہے وہ اٹس از اے پولیٹیکل آرگنائزیشن، اس کو پولیٹیکل نہیں ہے، یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، غیر سیاسی ہے. اس کا کام کچھ اور ہے، ہر چیز کو سیاست کے بھینٹ نہیں چڑھا دینا چاہیے، ایک بات. دوسری بات یہ، اسنا کی یہ بھی ڈسکشن ہوئی اس میں ہوا کہ ہم کبھی اس آرگنائزیشن کو فورن ایجنڈے کی بھینٹ نہیں چڑھائیں گے، ہمارے اپنے بڑے مسائل ہیں، ہم یہاں پر مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ کل کسی اور کی بھی مدد ہو سکتی ہے. جب ہم خود محفوظ اور اپنے آپ کو ہم خود محفوظ نہیں ہوتے، خود طاقتور نہیں ہوتے، ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے.
یہاں پر جو امریکی مسلمان ہیں ان کو جو چیلنجز ہیں ان کو ڈسکس کرنا، اس میں سے راستہ نکالنا، کتنا کامیاب ہوا ہے اسنا اس حوالے سے؟
اسنا جو ہے ابھی پوری طرح کامیاب نہیں ہوا، مگر انشاءاللہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ، کیونکہ کامیابی کا جو میجرمنٹ ہے وہ آن گوئنگ ہے.
تھینک یو سو مچ.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے میں ہوں نکہت امان.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان. ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. تو سننا نہ بھولیے گا سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ.
امریکہ نے پاکستان کے آزاد قبائلی علاقوں سے اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی خوراک اور غذائیت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 20 اگست کو مزید 60 لاکھ ڈالر کی امداد حکومت پاکستان کو دی ہے. یہ امداد امریکہ کی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی یعنی یو ایس ایڈ کے ذریعے دی گئی ہے اور یہ اس شراکت داری کا حصہ ہے جو ٹریننگ پروگرام کے تحت حکومت پاکستان، حکومت امریکہ اور اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے درمیان قائم ہے. ٹریننگ ایک ایسا منفرد پروگرام ہے جس کے تحت حکومت پاکستان کی ان کوششوں میں مدد دی جاتی ہے جو ملک میں پیدا ہونے والی گندم کی پسائی، اس میں غذائیت بخش اجزاء ملانے اور ان کی ترسیل کے اخراجات کے سلسلے میں پیش آتے ہیں. غذائیت بخش اجزاء میں اضافی وٹامنز اور معدنیات شامل ہوتی ہیں جن کی متاثرہ آبادی کو شدید ضرورت ہے. غذائیت سے بھرپور یہ خوراک ورلڈ فوڈ پروگرام کے ذریعے تقریباً 14 لاکھ اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے افراد میں تقسیم ہوتی ہے. ان میں شمالی وزیرستان ایجنسی سے آنے والے بے گھر افراد بھی شامل ہیں. اس اضافی امداد کے ساتھ اس پروگرام کے لیے اب یو ایس ایڈ دنیا کا سب سے بڑا امداد دہندہ ادارہ بن گیا ہے اور اب تک 3.90 کروڑ ڈالر کی امداد فراہم کی گئی ہے. 2013 سے حکومت پاکستان نے جو گندم فراہم کی ہے اس کی مقدار 2,14,000 میٹرک ٹن ہے اور اس میں سے 60% خوراک میں غذائیت بخش اجزاء اس امداد کے ذریعے شامل کیے جا رہے ہیں. انسانی ہمدردی کی امداد اور انسانی اور سماجی ترقی کے سلسلے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک طویل عرصے سے کام کر رہا ہے. سن 2014 میں یو ایس ایڈ نے پاکستان کو خوراک قیمت میں 6 کروڑ ڈالر کی امداد دی جو ٹریننگ پروگرام کے علاوہ ہے. سن 2009 سے امریکہ پاکستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 1.4 ارب ڈالر کی امداد دے چکا ہے اور اس طرح یہ دو طرفہ امداد کا سب سے بڑا پروگرام ہے. امریکہ کو اپنے شراکت دار ملک پاکستان کے ساتھ مل کر ان لوگوں کی مدد کرنے پر فخر ہے جنہیں بہتر مستقبل کے لیے خوراک کی مدد کی اشد ضرورت ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
لوگ زیادہ تر صادق خان صاحب کو ایک خطاط کی حیثیت سے جانتے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہندوستان میں صادق خان صاحب کا کتنا کام ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ ابوظہبی کے پاور ہاؤس میں صادق خان صاحب کا کتنا بڑا میورل لگا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ صادق خان صاحب کا کام آسٹریا میں کتنا ہے یا سوئٹزرلینڈ میں کتنا ہے یا فرانس میں کتنا ہے یا انگلینڈ میں کتنا ہے. حتیٰ کہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی ہماری صادق خان فاؤنڈیشن نے ان کے کام جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں اور پھر انہیں کیٹلاگ کیا ہے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اگر ہماری کتاب پاکستانیوں کی نظر سے گزرے گی تو وہ یہ دیکھیں گے کہ صادق خان کا باہر کے ملکوں میں کتنا کام ہے.
ہر دم رواں ہے زندگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہر دم رواں ہے زندگی. پیشکش یاسمین جمیل.
کیمبرج کا او لیول کا امتحان 9 برس کی عمر میں پاس کرنے والے پاکستانی طالب علم حارث منظور کے ساتھ ایک گفتگو آپ کو سنواتے ہیں.
پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ بس شاید پھول ہی پھول آپ کے گھر میں ہوں گے اور مٹھائیاں بھری ہوں گی, کیا ہو رہا ہے گھر میں اس وقت؟
گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں, وہ گھر میں کافی زیادہ آئے تھے ٹی وی والے تو وہ زیادہ چیزیں چیزیں بکری وغیرہ, اور ٹی وی والے آئے تھے تو کافی زیادہ ابھی ٹی وی پہ بھی چل رہا تھا, ٹی وی پہ بھی دیکھا تھا انہوں نے چلایا تھا.
حارث آپ تو اسٹار بن گئے, تو کچھ مغرور تو نہیں ہو گئے آپ؟
نہیں ویسے نہیں.
تو اب آپ بتائیے آپ نے کیا کمال کیا کیا آپ نے؟
میں نے او لیول کا ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اور میری ایج 9 ایئرز ہے, اور میں نے ورلڈ ریکارڈ بنایا کہ میں یونگسٹ ہوں بندہ پوری ورلڈ میں جس نے او لیول کا امتحان پاس کیا ہے.
تو آپ سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی 9 سال کی عمر میں پاس نہیں کیا تھا؟
9 سال کی نہیں, ایک بچی تھی پاکستان سے ستارہ بجے پر اس نے شاید 11 یا 12 میں کیا تھا.
بچی تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ خود دادا ابو ہیں اس کے. تو بھائی یہ زبردست آپ نے کام کیا, لیکن کیا کیا سبجیکٹ کیا کہتے؟
میں نے 5 ایگزام پاس کیے, فزکس کیمسٹری بایو میتھ انگلش کے 13 پیپر.
اچھا ہم شعیب کو بھی لائیں گے تاکہ دیکھیں کہ دونوں بھائی, کیونکہ جڑواں ہیں آپ دونوں بھائی, کیا فرق کیا آپ دونوں بھائیوں میں, شعیب میں اور آپ میں؟
کافی فرق ہے, میری اس سے ہائٹ بڑی ہے اور وہ چھوٹی ہائٹ ہے اس کی, میرا ویٹ زیادہ ہے اس کا کم ہے, اور بھی کافی ہے کہ جیسے کھاتا کم میں بھی کھاتا زیادہ ہوں, یہ کھیلتا کودتا زیادہ ہے میں کم کھیلتا ہوں.
حارث آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو جب آپ اسکول جاتے تھے زیادہ مزہ آتا تھا یا گھر میں پڑھنے میں مزہ آتا ہے؟
گھر میں پڑھنے میں بھی اور دونوں میں مزہ آتا تھا,
لیکن
اسکول میں فرینڈز ہوتے تھے تب ہی مزہ آتا تھا, گھر میں بھائی ہوتا تھا اور جب بھی دل چاہے کھیل سکتے تھے نا, اس میں تو بریک ہوتی ہے اور کافی زیادہ بچے ہوتے ہیں, گھر میں مرضی ہے جو مرضی کریں.
اچھا تو چھوٹے سے تو آپ نقلیں اتارا کرتے تھے لوگوں کی, اب بڑے ہو کر بھی اتارتے ہیں نقلیں لوگوں کی یا نہیں, کاپی کرتے ہیں؟ کسی مشہور آدمی کی اتارتے ہیں کسی کی؟
ہاں جی سہیل بڑائی کی.
اچھا سنائیں.
پہلے ہم ان کے گھر گئے, پھر ہم نے چائے پی, پھر ہم نے کھانا کھایا, پھر ہم نے ان کے گھر کی سیر کی, پھر ہمیں پھر بھوک لگ گئی, ہم نے پھر کھانا کھایا, پھر ہم نے واپسی کا کرایہ مانگا, پھر ہم رکشے میں بیٹھے, پھر ہم نے انہیں خدا حافظ کیا جا رہے تھے, تو ہم نے سوچا کہ ان کے گھر میں گاڑی بھی تھی, ڈرائیور بھی موجود تھا, پھر بھی انہوں نے ہمیں گھر نہیں چھوڑا, یہ کھلا تضاد نہیں ہے.
زبردست بھائی زبردست. اچھا حارث بیٹے یہ بات بتائیے آپ مجھے, آپ جب بڑے ہوں گے آپ کیا کریں گے اپنے ملک کے لیے؟
میں بڑے ہو کے بیرسٹر بنوں گا اور غریبوں کو انصاف دلاؤں گا اور ان کے کیس فری لوں گا.
زبردست بھائی, پاکستان کے بچوں کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے پاکستانی بچوں سے؟
دو میرے میسجز ہیں, ایک کے اسٹوڈینٹس کو اور ایک دوسرے پولیٹیشین کو.
ٹھیک ہے.
ایک اسٹوڈینٹس کو کہ وہ جو پڑھتے ہیں کہ دل لگا کے پڑھیں اور تاکہ وہ بڑے ہو کے پاکستان کے لیے کچھ کر سکے, اور ایک پولیٹیشین کو انکل نواز شریف, انکل شہباز شریف, انکل عمران خان, بلاول بھائی, انکل ڈاکٹر عبد المالک سے کہ پاکستان میں 25 ملین بچے اسکول کے دائرے ان کو اسکول میں ڈالے اور پاکستان میں ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرے.
محبت کرنا,
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوا. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک, اور بھارت میں 7:30 بجے سے صبح 7:30 بجے تک آپ ہمارے یہ پروگرام سنتے ہیں. ان نشریات میں ہم مختلف پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ہمارا حالات حاضرہ کا پروگرام سنیں گے ان دا نیوز. آج یہ پروگرام آپ کے لیے قمر عباس جعفری پیش کریں گے. اس کے علاوہ راؤنڈ ٹیبل اور دوسرے پروگرام بھی ان نشریات میں شامل ہوتے ہیں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے, تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ کی پسند کے مطابق ان پروگراموں کو ترتیب دے سکیں. اس پہلے نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر ندیم یعقوب تھے اور انجینئر جان بریڈن. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے, لیکن ابھی تھوڑی دیر کے بعد, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ہر گھنٹے کے آغاز پر ہم خبروں کا ایک تازہ بلٹن آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. تو آئیے تھوڑی دیر کے بعد میرے ساتھ خبریں سنیے گا.